گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے فرض علوم کے سلسلے میں ہمارا موضوع جو ہے وہ وصیت اور وراثت سے متعلق ہے۔ ابتداءً جو ہے وصیت سے متعلق بیان کریں گے اور پھر وراثت کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ عز و جل ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ وصیت کرنا قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر وراثت سے متعلق احکام ارشاد فرمائے، اس میں چار مرتبہ وصیت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم۔ یعنی یہ وراثت کی تقسیم میت کی وصیت اور دین نکال کر کی جائے گی جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ تبارک و تعالی علم والا حلم والا ہے۔ یعنی میت نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کے اوپر عمل کرنا اور یہ عمل جو کیا جائے گا یہ تقسیم وراثت سے پہلے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی وصیت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال اس قدر بیمار ہوا کہ موت کے قریب پہنچ گیا، تو میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کثیر مال ہے اور میری بیٹی کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کی، تو کیا دو ثلث یعنی دو تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کی، تو کیا اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ کیا تہائی مال یعنی ون تھرڈ مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں تہائی مال اور تہائی مال بہت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنے ورثا کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور بلا شبہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کچھ خرچ نہیں کرے گا مگر یہ کہ تجھے اس کا بھی ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جب صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے وصیت کے بارے میں پوچھا کہ میرا مال بہت ہے تو کیا میں سارا مال وصیت کر دوں، تو منع فرمایا، اور بالآخر آخر میں فرمایا کہ فقط تہائی مال تک کی وصیت کرو، اور آگے اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ وصیت کر کے اپنے ورثا کو تمہارا محروم کر دینا، انہیں کچھ مال نہ دینا کہ وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ورثا کو مال دے کر جاؤ تاکہ وہ غنی ہوں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ دارقطنی کی روایت میں یہ الفاظ اضافی ہیں، فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں مگر یہ کہ ورثا چاہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد و عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری 60 سال یعنی ایک طویل زندگی کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وصیت میں ورثا کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت وصیت پر ہو یعنی جو وصیت کرنے کے بعد انتقال کرے وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقویٰ اور شہادت پہ ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ وصیت کرنا ایک اچھا عمل ہے کہ جس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اور وصیت کے ذریعے ورثا کو نقصان پہنچانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی مذمت کی گئی اور اس کی وعیدیں بیان کی گئیں کہ اپنی ایک زندگی کا طویل عرصہ عبادت الہی میں صرف کرنے کے باوجود اگر آخر میں وصیت کے ذریعے سے نقصان پہنچایا ورثا کو تو یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا، یعنی جو شخص وارث کا حصہ ختم کرے گا اپنی وصیت کے ذریعے سے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ ختم فرما دے گا۔ تو وصیت ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ کرنی بھی ہے اور کرنی چاہیے بھی کہ اس کے فضائل بھی ہیں، لیکن اس کے کرنے میں کیا کیا احتیاط کرنا ضروری ہے، کن باتوں کی وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت کرتے ہوئے دیگر ورثا جو وارث ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے، ورنہ وصیت کی فضیلت پانے کے لیے اس کو کرنے کی طرف تو چلے اور دیگر احکام سے اگر ناواقف رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ورثہ کو ہم محروم کر دیں یا ورثہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیں اور اس کی وجہ سے گناہگار ہو جائے۔ وصیت کے معنی، وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اردو میں ہے، عربی کے اندر ایصی کہتے ہیں، الف یا صاد الف اور حمزہ، ایصی۔ وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا کسی منفعت کا مالک بنانا، مرنے کے بعد بطور احسان اپنے مال یا منفعت کا مالک بنانا ہے۔ اب بطور احسان جو ہے وہ کہہ دیا، لہذا قرض اس سے خارج ہو گیا کہ وہ بطور احسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر یہ مقروض ہے اور یہ وصیت کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا قرضہ اس پر ہے، یہ آپ نے ادا کر دینا ہے، تو یہ وہ وصیت نہیں ہے، یہ وہ وصیت نہیں ہے کہ قرض تو ویسے ہی اس کے اوپر ادا کرنا لازم ہے، وہ تو فقط جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہے ورثہ کو کہ میرے بعد بھائی مقرض کو اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح جیسے کہا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مالک بنانے کی وصیت ہے، زندگی کے اندر اگر کسی کو اپنے مال یا منفعت کا مالک بنایا تو وہ ہبہ کہلاتا ہے، وہ ہبہ کہلاتا ہے جس کی ہم تفصیل پہلے سن چکے۔ اور وصیت جو ہے وہ اپنے مال سے متعلق ہی ہوگی، کسی اور کے مال سے متعلق نہیں ہوگی۔ مال کا مالک بنا دے، مثلا یہ کہ یہ مال میں نے اس کو دیا، یہ گھر جو ہے وہ میں نے میرے مرنے کے بعد اس کو دے دینا، یا یہ گھر جو ہے میں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس کا ہے۔ اور منفعت کا مالک بنا دینا، مثلا اس گھر میں اس کو رہنے کی جو ہے میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس گھر میں رہے گا ہمیشہ، یا جو ہے وہ 2 سال 4 سال، یا اس گھر کا جو کرایہ آئے گا وہ یہ کھائے گا، تو یہ منفعت کا یعنی جو منافع حاصل ہو رہے ہیں ان کا مالک بنائے، کیونکہ وہ چیزیں ابھی موجود نہیں ہیں۔ رہائش اختیار کرنا یہ ایک منفعت ہے، یوں ہی جو کرایہ آئے گا یہ ایک منفعت ہے جو بعد میں حاصل ہوگی، تو اگر اس کی بھی کوئی وصیت کری آتا ہے تو وہ وصیت بھی درست ہے۔ وصیت کا رکن کیا ہے؟ وصیت کا رکن یہ ہے کہ میں نے فلاں کے لیے اتنے مال کی وصیت کی، یعنی وصیت کے الفاظ کہنا، یہ جو ہے وہ وصیت کا رکن ہے۔ وصیت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، موسی، میم واو صاد یا، یعنی وصیت کرنے والا۔ نمبر 2، موسیٰ لہو، میم واو صاد یا، صاد کے اوپر کھڑا زبر اور لام ہا، موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی جائے۔ اور نمبر 3، موسیٰ بہی، موسیٰ بہی یعنی جس چیز کی وصیت کی جائے۔ اور نمبر 4، وصی یعنی جس کو وصیت کی جائے۔ موسی یعنی وصیت کرنے والا کسی دوسرے کے لیے وصیت کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا مال جو ہے وہ بطور وصیت دیا جائے، تو جو دوسرے کے لیے وصیت کی ہے یہ موسیٰ لہو ہو گیا، اور جو مال وصیت کیا گیا ہے وہ موسیٰ بہی ہے، اور جس کو وصی بنایا ہے کہ بھئی تم میرے مرنے کے بعد اس کو یہ دے دینا، تو یہ شخص وصی کہلاتا ہے. تو یہ چار افراد جو ہے وہ وصیت سے متعلق ہوتے ہیں. وصیت کی چار قسمیں ہیں. وصیت کی چار قسمیں. نمبر ایک واجبہ. وہ صورتیں جن میں وصیت کرنا واجب ہے, جیسے کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, یا اس کے ذمے کفارے لازم تھے وہ اس نے ادا نہیں کیے. یوں ہی نماز اور روزے کے فدیے کی وصیت کرنا یہ واجب ہے. نمبر دو مباح وصیت. مباح سے مراد وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے, یعنی جائز ہے, نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور کرنا واجب بھی نہیں ہے. جیسے اغنیا کے لیے وصیت کرنا, مالدار لوگوں کے لیے وصیت کرنا, یہ وصیت مباح کہلاتی ہے. دوسری قسم تھی. تیسری قسم ہے وصیت مکروہ. یہ وصیت کرنا مکروہ ہے, جیسے اہل فسق اور معصیت کے لیے وصیت, جب یہ گمان غالب ہو کہ وہ اس کا مال گناہ میں خرچ کریں گے تو ایسی وصیت کرنا مکروہ ہے. اور ان تینوں صورتوں کے علاوہ وصیت کا حکم مستحب ہے. چوتھی قسم وصیت مستحبہ, کہ واجب بھی نہ ہو, مباح والی صورت بھی نہ ہو اور مکروہ والی صورت بھی نہ ہو, تو اب وصیت کرنا یہ مستحب ہے. مثلا اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے جبکہ اس پر حقوق اللہ جو ہے وہ ان کی ادائیگی لازم نہ ہو, یا حقوق اللہ کی ادائیگی کی وصیت کے بعد اسے معلوم ہے کہ میرے پاس مال جو ہے وہ اور زیادہ بھی ہے اور تہائی مال میں میرے حقوق واجبہ جو ہیں زکوٰۃ وغیرہ ان کی بھی وصیت پوری ہو جائے گی اور ساتھ میں جو دوسری وصیت کر رہا ہوں وہ بھی پوری ہو جائے گی, تو اب اسی صورت میں یہ دوسری وصیت کرنا اس کے لیے مستحب ہے. یوں ہی اگر اس کے ذمے کوئی حقوق اللہ لازمی نہیں ہے, مثلا زکوٰۃ جو بھی تھی ادا کر دی یا اس پر واجب ہی نہیں تھی, یوں ہی نماز روزہ وغیرہ بھی اس نے نہیں چھوڑا کہ اس کا فدیہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہو, تو ایسی صورت کے اندر اب اس کا غریبوں کے لیے وصیت کرنا یا اور کسی دینی کام میں خرچ کرنے کے لیے وصیت کرنا یہ مستحب ہے. وصیت کا رکن جیسے یہ بیان کیا کہ یہ الفاظ کہے, یعنی جو وصیت کرنے والا ہے اس کی طرف سے ایجاب پایا جائے کہ میں نے یہ وصیت کی فلاں کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کی جانب سے انکار نہ پایا جائے, اس کی جانب سے جو قبول ہے تو قبول کے واضح الفاظ اگر نہ ہوں تو اس کی جانب سے انکار بھی نہ پایا جائے. اب قبول کرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے, اولاً یہ کہ واضح طور پر کہہ دے کہ میں نے وصیت کو قبول کیا، اور دوسرا جو ہے وہ دلالتاً بھی وصیت قبول ہو سکتی ہے، یوں کہ وہ انکار نہ کرے۔ اب انکار نہ کرے تو دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ مال وصیت قبول کر لے گا، بائی ہینڈ قبول کر لے گا، جسے بالفعل قبول کرنا کہیں گے کہ اس کو جب مال وصیت دیا جائے تو وہ اسے قبول کر لے، قبضہ کر لے اس پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قبضہ بھی نہ کرے، صراحتاً بھی قبول نہ کرے، لیکن قبول کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ مال اس کا شمار ہوگا اور اس کی ورثہ میں تقسیم ہوگا جس کے لیے وصیت کی گئی تھی۔ یعنی اگر انکار نہیں کیا اور قبول بھی نہیں کیا، اور جس کے لیے وصیت کی گئی تھی، اس وصیت جس کے لیے کی گئی تھی موسیٰ لہو، اس کا انتقال ہو گیا، تو بھی گویا وصیت قبول ہو گئی۔ اب یہ جو وصیت قبول کرنے کا دار و مدار ہے، یہ کب ہے؟ وصیت قبول کرنے کا دار و مدار موسی یعنی وصیت کرنے والے کی زندگی کے بعد کا ہے۔ زندگی میں کسی کو وصیت کی تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی میں آپ کا مال نہیں لے رہا، تو اس انکار کا اعتبار نہیں ہے۔ جس نے وصیت کی جب وہ انتقال کر جائے، اب اگر موسیٰ لہو جس کو وصیت کی گئی وہ انکار کرتا ہے تو وصیت ختم ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں اس نے انکار کر دیا تھا اور وصیت کرنے والے کی موت کے بعد انکار نہیں کیا، تو بھی وہ مال اس کو دیا جائے گا اور وہ اس کی مطالبہ بھی اس کا کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ عموماً پیش آتی ہے کہ کبھی جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی وصیت کی اور اس نے جو ہے وہ زندگی میں منع کر دیا کہ نہیں نہیں آپ وصیت رہنے دیں، اب انتقال کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں نے میرے لیے وصیت کی تھی، مجھے وہ مال دیا جائے، تو اب یوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو انکار کر دیا تھا اس کی زندگی میں، تو اب کیسے آپ کو وصیت دیں؟ تو جب اس نے انکار زندگی میں کیا ہے تو وہ انکار معتبر نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کے وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد اگر انکار کرے گا تو وصیت کا انکار معتبر ہوگا۔ ہاں اگر اس نے وصیت کرنے والے کی زندگی میں انکار کر دیا تھا اور پھر وصیت کرنے والے نے ہی اپنی وصیت سے رجوع کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ انکار کر رہا ہے تو اب میں اس کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا ہوں، تو اس صورت کے اندر یہ گویا کہ وصیت کرنے والا ہی اپنی وصیت سے پھر گیا، اس نے رجوع کر لیا، تو اب یہ جس کے لیے پہلے وصیت کی تھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ ہبا کے اندر ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ہبا میں مالک اس وقت ہوتے ہیں جب اس چیز پر قبضہ کر لیں، جب کسی کو کوئی چیز گفٹ کریں زندگی میں تو وہ مالک اس وقت ہوتا ہے جب اس پر قبضہ کر لے، لیکن وصیت میں ایسا نہیں ہے، بغیر قبضے کے بھی فقط قبول کرنے سے ہی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے موسیٰ لہو وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ وصیت کی ایک شرط یہ ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ مالک بنانے کا اہل ہو، شرعی اعتبار سے اسے مالک بنانے کی اجازت ہو، اپنا مال کسی دوسرے کو دینے کی اجازت ہو۔ یوں ہی جس کے لیے وصیت کی گئی وہ مالک بننے کا اہل ہو، اور جو چیز وصیت کی گئی ہے وہ موت کے بعد قابل تملیک مال یا منفعت ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز وصیت کی، جب وصیت کی تھی اس وقت تو وہ مال تھا، اس کی کوئی قیمت تھی، لیکن وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد وہ مال زیرو ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ وصیت ہی ختم ہو گئی، کہ جب وہ مال ہی نہیں رہا تو ایسی صورت میں اس کی وصیت ختم ہو گئی۔ اب وصیت کرنا جس صورت میں مستحب ہے، جس صورت میں وصیت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس صورت میں بھی مستحب یہ ہے کہ اپنے تہائی مال سے کم میں وصیت کرے۔ تہائی یعنی 1/3 مال، کل مال کے 3 حصے کریں تو جو ایک حصہ بنے گا وہ تہائی یا 1/3 کہلائے گا۔ تو مستحب یہ ہے کہ اب انسان اپنے تہائی مال سے کم میں وصیت کرے، خواہ اس کے ورثہ مالدار ہوں یا فقراء۔ اور جس کے پاس مال ہی تھوڑا سا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وصیت نہ کرے جبکہ اس کے ورثہ موجود ہوں۔ اور جس شخص کے پاس کثیر مال ہو تو اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ اور اگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کوئی بھی کر دیتا ہے تو وہ وصیت جائز نہیں ہے، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے، چاہے یہ وصیت جو ہے وہ واجبہ وصیت ہو یا مستحبہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے، وہ یہ کہ تمام ورثاء بالغ ہوں اور وہ بخوشی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نافذ کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اب اگر سارے ورثاء بالغ ہیں اور وہ تمام اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ہمارے مرحوم نے، والد صاحب نے جو وصیت کی ہے، وہ وصیت اگرچہ تہائی مال سے زیادہ کی ہے لیکن پھر بھی اس وصیت کو نافذ کر دیا جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ وصیت نافذ ہو جائے۔ اگر نابالغ ہیں یا کوئی ان میں مجنون ہے تو ایسی صورت کے اندر تہائی مال سے زیادہ کی وہ اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ اجازت جو تہائی مال سے زیادہ میں بھی ہے، اس کا اعتبار کس وقت کیا جائے گا؟ مثلا کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بلا کر کہا کہ بیٹا میں یہ وصیت کر رہا ہوں، دیکھو کہ اتنا اتنا مال جو ہے وہ میرا راہ خدا میں خرچ کیا جائے، مسجد میں لگایا جائے، یا فلاں غریب کو دیا جائے۔ تو اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اس وقت کے حساب سے جو وصیت کی تھی وہ تہائی مال تھی، وہ تہائی مال تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کے مال کو جب جمع کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ وصیت تہائی مال سے زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، یوں کہ مال کم ہو گیا۔ اب ورثا کو جب بلا کے یہ کہا جاتا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے مرحوم ہمارے مرحوم نے جو وصیت کی ہے اسے جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور زندگی کے اندر اقرار بھی لے لیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی وصیت پر، آپ کی وصیت کو ہم پورا کریں گے۔ تو دونوں صورتوں میں اقرار لے لیا یا یہ کہ اقرار نہیں لیا، زندگی کے اندر جب وصیت کی تھی وہ تہائی مال تھی، مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب مال کم ہو گیا ہے اور اب وصیت جو ہے وہ تہائی مال سے زیادہ ہو رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں اعتبار جو ہے وہ موت کے بعد کا ہے۔ جو تہائی مال کو دیکھا جائے گا وہ موت کے بعد دیکھا جائے گا کہ موت کے بعد اس کے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی ترکہ چھوڑ کر وہ شخص انتقال کر گیا ہے، اس ترکے کا تہائی مال کتنا بنتا ہے، اس ترکے کا تہائی مال کتنا بنتا ہے، وصیت اس میں نافذ کی جائے۔ یوں ہی اگر زندگی کے اندر ورثہ جو ہے وہ تہائی مال سے زیادہ پہ راضی ہو گئے تھے لیکن اب انتقال کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی ہم اس وصیت کو اس طرح نافذ نہیں کریں گے بلکہ فقط تہائی تک ہی نافذ کریں، اگرچہ والد صاحب کی زندگی میں ہم نے ایگری کر لیا تھا لیکن اب ہم راضی نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یا تمام ورثہ انکار کر دیں کہ اب فقط تہائی مال ہی جو ہے وہ ادا کیا جائے، تو ایسی صورت میں جو ورثہ کی اجازت کا کہا گیا کہ تہائی مال سے زیادہ جو وصیت نافذ ہوگی وہ ورثہ کی اجازت سے ہوگی، وہ اجازت وہ معتبر ہے جو کہ انتقال کے بعد ہو۔ اگر زندگی میں اجازت دے دی تھی، مرنے والے کی زندگی میں اجازت تو دے دی تھی، وصیت کرنے والے کی زندگی میں اجازت دے دی تھی لیکن انتقال کے بعد منع کر دیتے ہیں، تو یہ جو بعد میں منع کر رہے ہیں اس کا اعتبار ہوگا، پہلے والی اجازت کافی نہیں ہوگی۔ ورثہ کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی شخص کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا درست ہے۔ تہائی مال میں وصیت کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو اپنے ورثہ سے پوچھنے کی یا ان سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اب جیسے یہاں کہا گیا کہ کسی اجنبی کے لیے جو ہے وہ وصیت کر رہا ہے تو ورثہ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، ورثہ کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ورثہ کے لیے وصیت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ورثہ تو ویسے ہی مرحوم کے ترکے میں مال کے اندر حصے دار ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی حصے دار بنا دیا ہے، یہ وصیت کرے یا نہ کرے، جو بیٹے کا حصہ ہے وہ اسے ملنا ہی ہے، جو بیٹی کا حصہ ہے وہ اسے ملنا ہے۔ تو اب ورثہ کے لیے اگر کوئی وصیت کر دیتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد اتنا مال جو ہے وہ فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا فلاں بیٹی کو دے دینا، تو یہ جائز نہیں ہے، ورثہ کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں عموماً جو لوگ وصیت کرتے ہیں تو وہ ورثہ کے لیے ہی کرتے ہیں، عموماً جو وصیت کی جاتی ہے وہ ورثہ کے لیے ہی کی جاتی ہے، تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے کہ جو دیگر ورثہ ہیں، کسی ایک وارث کے لیے وصیت کی تو اگر دیگر ورثہ وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے والد صاحب نے جس بھائی کو کہا تھا کہ یہ چیز دے دینا تو دے دی جائے، ہم راضی ہیں اس چیز کے اوپر، تو ایسی صورت کے اندر وہ وصیت نافذ ہو سکتی ہے، وہ وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے کہ ورثہ جو اجازت دیں گے وہ بالغ ہوں، سارے کے سارے بخوشی اجازت دیں اور ان میں کوئی بھی مجنون پاگل نہ ہو۔ تو وارث کے لیے وصیت درست ہو سکتی ہے، ورنہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں بھی اس سے منع کیا گیا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر وارث کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے۔ اب عمومی طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ورثہ کے لیے جو وصیت کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اولاد میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ وصیت کر جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ یہ بھی پوچھنے آتے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے یہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد کس کا کتنا حصہ بنے گا، ہمیں ابھی سے اس کا جو ہے وہ وراثت کا فتویٰ دے۔ تو وراثت کا فتویٰ زندگی میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کیا معلوم کہ کس کا انتقال پہلے ہو جائے۔ جس کو آپ وارث بنانے چلے ہیں اس کا انتقال آپ سے پہلے ہو گیا تو آپ خود اس کے وارث بن جائیں گے۔ تو یہ تو انتقال کے وقت کا معاملہ ہے کہ کون کس کا جو ہے وارث بنے گا، یہ تو انتقال کے وقت ہی پتہ چل سکتا ہے، اور موت کا کسی کو علم نہیں۔ کون جانے کہ کس کی موت جو ہے وہ پہلے آئے گی، کون بوڑھا پہلے مرے گا یا کون جوان پہلے جائے گا۔ تو وراثت کا فتویٰ زندگی میں جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی صورت کے اندر اگر وصیت کرنی ہے، اب وصیت دیکھیں ایک تو ہوتی ہے مال سے متعلق، عمومی طور پہ مال سے متعلق تو وصیت جو ہے وہ ہمارے ہاں کی جاتی ہے، اور اس میں ناجائز وصیت بھی ہوتی ہے، جیسے یہی بیان کیا کہ وارث کے لیے وصیت کرتے ہیں۔ لیکن وصیت اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی بھی ہوتی ہے، اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، انتقال کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرنے کی وصیت کرنا، جو بھی مال ترکہ ہے اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی وصیت کرنا، اگر کوئی اولاد میں یتیم ہے تو اس یتیم کے حقوق سے متعلق وصیت کرنا، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی طرف سے ہمارا مکمل طور پر جو ہے وہ رجحان اور ذہن ختم ہوا ہوا ہے کہ ان چیزوں کی وصیت کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ کوئی فقط جس کے پاس مثلاً مال نہیں ہے تو اب وہ وصیت پر کیسے عمل کرے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے، اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرے، سنتوں پر ہمیشہ عمل کرنے کی وصیت کرے، انتقال کے بعد جو ناجائز کام ہوتے ہیں ان ناجائز کاموں سے بچنے کی وصیت کرے، ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنے کی وصیت کرے، اپنے قرضوں کی ادائیگی کی وصیت کرے۔ یوں ہی جو وصیت واجبہ ہے، جس کا کرنا واجب ہے، تو مستحب وصیت تو بسا اوقات ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو واجب وصیت ہے اس چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ کسی پر حج جو ہے وہ زندگی میں فرض ہو چکا تھا لیکن اس وقت حج نہیں کیا، اور اب حج بدل، اب حج پہ خود جا نہیں سکتا اور حج بدل جو ہے وہ کروایا نہیں، تو اب حج بدل کی وصیت کرنا اس پر لازم۔ اسی طرح زکوٰۃ لازم ہوئی تھی، ادا نہیں کی، قربانی واجب ہوئی تھی، ادا نہیں کی، ان کی ادائیگیاں لازم ہیں، نماز روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کے فدیے کی وصیت کرنا۔ تو یہ جو واجب وصیتیں ہیں ان کی طرف سے بھی عمومی طور پر غفلت پائی جاتی ہے، اور آپ بہت ہی شاید اکا دکا شاذ کسی کو دیکھیں کہ اس کی وصیت میں یہ چیزیں لکھی ہوئی۔ حالانکہ اولاً ہمیں اپنی وصیت کے اندر جو واجب وصیت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے وصیت کی تحریر بنانی چاہیے، اور اس کے بعد جو اپنے مال سے متعلق وصیت ہے اس سے پہلے بھی، جو اولاد کے لیے بعد میں وصیت کا ایک تو واجبہ والا آ گیا، دوسرا دین کے اعتبار سے اولاد کے لیے وصیت، دین پر قائم رہنے کی وصیت، ہمیشہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر قائم رہنے کی وصیت، اس کی وصیت کی جائے۔ بزرگان دین کی وصیتیں دیکھیں کہ ان کی وصیتیں یہی ہوا کرتی تھی، پیر کی اپنے مرید کے لیے وصیت یہی ہوا کرتی تھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ دین پر قائم رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ہر گناہ سے بچنا۔ تو والدین پر بطور والدین جو ہے وہ یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کی جیسے زندگی میں تربیت کریں، تو انتقال کے بعد کم از کم اولاد کو دین کے لیے وصیت کر کے جائیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے مستحب وصیت کا، اور اس میں بھی پھر بیان کیا کہ جس کے پاس مال ہی کم ہے اور اس کے ورثہ بھی ہیں تو وہ وصیت نہ کرے، بلکہ افضل یہ ہے کہ اپنے ورثہ کے لیے مال چھوڑ جائے۔ تو یوں بالترتیب جو ہے وہ وصیت کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے۔ تو الغرض جب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے تو اب لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے یہ وصیت کی جا سکتی ہے، اور اسے قانونی اعتبار سے بھی کوئی شکل دی جا سکتی ہے کہ بھئی میرے انتقال کے بعد جو بھی شرعی ورثہ ہوں تو کسی بھی سنی دارالافتاء سے فتویٰ حاصل کر کے اس کے مطابق جس کا جو حصہ بنتا ہو اس کی میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ آپس میں تقسیم کرے۔ بعض باہر ممالک کے اندر جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شرعی اعتبار سے نہیں ہوتی، قانونی اعتبار سے ہوتی ہے جو کہ شریعت کے مخالف ہوتی ہے۔ تو وہاں پر وصیت کرنے کے جانا اس طور پر لازم ہے کہ وہاں اگر وصیت کر جائیں کہ بھئی یوں وراثت کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ میرا مال تقسیم کیا جائے، تو وہاں پر اس وصیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب قانونی اعتبار سے تقسیم وہاں پر نہیں ہوگی، بلکہ جو وصیت آپ نے کی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو یہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ورثہ کے لیے وصیت اگر کرنی ہو تو اس طرح کی وصیت کریں۔ ورثہ کے لیے وصیت کرنا کہ کسی ایک کو ہی سارا مال دے دینا، دوسرے کو محروم کر دینا، یا دوسرے کو بلا وجہ کم مال جو ہے وہ دینا، یا اس کی وصیت کرنا، یہ وہ وصیتیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اپنی وصیت کے ذریعے سے دوسرے وارث کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ وصیت کے ذریعے نقصان نہ پہنچانے والا ہو، اور حدیث میں بھی بتایا گیا کہ ایسا شخص جو وصیت کی وجہ سے، وصیت کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے وارث کو، تو اگرچہ زندگی بھر جو ہے وہ عبادتیں کرتا رہا ہے، اپنی اس ناجائز وصیت کی وجہ سے نار جہنم کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخری کوئی فیصلہ ہمیں انتقال کے بعد بھی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، یا جو ہے وہ ہمیں تکلیف و ایذا کا باعث بنے۔ تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس وصیت کا کی اجازت اور اس کا نافذ ہونا ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے، جیسے وارث کے لیے وصیت کرنا یا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا، کہ یہ اسی وقت نافذ ہوں گی جبکہ ورثہ نافذ ہوں۔ اب اگر بعض وارث اجازت دے دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جنہوں نے اجازت دی ہے ان کے حصوں کے مطابق وہ وصیت نافذ ہو جائے گی، اور جنہوں نے اجازت نہیں دی ان کے حصوں میں وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے وصیت کی لیکن اس پر اتنا قرض ہے کہ اس کے پورے مال کو گھیرا ہوا ہے، جتنی اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ اس پر قرضہ ہے، تو اسے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ وصیت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر قرض خواہ اپنا قرض معاف کر دیں، کوئی اس طرح کی وصیت کر کے چلا گیا اور پیچھے سے قرض خواہوں نے قرض بھی معاف کر دیا، تو اب جو مال بچ گیا اس میں اس کی وصیت کے مطابق تہائی تک عمل کیا جائے گا۔ وصیت وہ شخص کر سکتا ہے جو کہ اپنا مال بطور احسان کسی کو دے سکتا ہو، نابالغ بچہ ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا مال کسی کو نہیں دے سکتا، یوں ہی پاگل ہے مجنون ہے تو وہ بھی اپنا مال جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، تو وہ وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ وصیت جذبات میں آ کے کر دیتے ہیں، پھر اس سے زندگی میں دوسری وصیت تیار کر لیتے ہیں، تو وصیت سے رجوع کرنے سے متعلق بھی شرعی حکم موجود ہے کہ موسی کا یعنی وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت سے اپنی زندگی میں رجوع کرنا جائز ہے، شرعاً گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب یہ رجوع دو طریقے سے ہوگا، ایک تو واضح طور پر کہہ دے کہ میں نے اپنی وصیت سے رجوع کیا، یا میں نے فلاں کے لیے جو وصیت کی تھی میں نے اسے باطل کر دیا، ختم کر دیا، تو یہ ہو گیا صراحتاً رجوع، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ صراحتاً رجوع نہ کرے بلکہ دلالتاً جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کر لے جس سے اس کا رجوع ثابت ہو جائے۔ مثلاً جس چیز کی وصیت کی تھی اپنی زندگی میں وہ چیز ہی بیچ دی، یا جس چیز کی وصیت کی تھی اپنی زندگی میں وہ چیز کسی دوسرے کو گفٹ کر دی، ہبا کر دی اور اسے قبضہ بھی دلا دیا، تو اب جب دوسرا مالک ہو گیا تو اب اس کی وصیت باطل ہو گئی۔ یوں ہی اگر جس چیز کی وصیت کی تھی جسے موسیٰ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی زیادتی اور اضافہ کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ خالی پلاٹ کسی کے نام وصیت کی تھی، بعد میں اس پلاٹ کے اوپر اپنا گھر تعمیر کر لیا، تو یہ وصیت باطل ہو گئی۔ تو وصیت سے جو ہے وہ رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور رجوع ہونے کے بعد جو ہے وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ وصیت کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، میں نے وصیت کی، یا یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ اتنا مال جو ہے وہ اس کو دیا جائے، یا میرے مرنے کے بعد یہ میرا گھر فلاں کے لیے ہے۔ اگر فقط اتنا کہا کہ یہ گھر جو ہے وہ فلاں کے لیے ہے اور وصیت وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، تو یہ پھر ہبا کہلائے گا، اور ہبا کہلائے گا تو پھر ضروری ہے کہ زندگی کے اندر ہی اس پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ اگر موہوب لہو کا قبضہ نہیں ہوا اور دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو وہ ہبا باطل ہو جائے گا اور ترکے میں شامل ہو جائے گا۔ بعض ایسی وصیتیں ہیں کہ جو باطل ہیں ان معنوں میں کہ ان کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے، فلاں قبرستان میں یا فلاں کے برابر میں، تو یہ وصیت جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ایسی وصیت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ یا مجھے جو ہے وہ مہنگے ترین کپڑے کا جو ہے وہ کفن دیا جائے، یا فلاں کپڑے کا مجھے کفن دیا جائے، تو یہ وصیت بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، بلکہ کفن وہی دیا جائے گا، ایسے ہی کپڑے کا دیا جائے گا جو کہ وہ شخص جمعہ اور عیدین کے اندر جو لباس پہنا کرتا تھا۔ یوں ہی میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے اس کے اوپر کہ جس کے لیے وصیت کی ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہی آئے، وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وصیت وہ نہیں کہ جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ گناہوں کے لیے بھی جو ہے وہ وصیت لوگ کرتے ہیں، جیسے وصیت مکروہہ کی ہم نے مثال جو ہے وہ سنی کہ اہل فسق کے لیے جو لوگ گناہگار ہیں، پتہ اس کا مال گناہوں میں خرچ کریں گے، ان کے لیے وصیت لوگ کر دیتے ہیں۔ فلاں آرٹ کونسل کے لیے جو ہے وہ وصیت کر دی کہ یہ میرا مال جو ہے، یا میری کتابیں فلاں کو دے دی جائیں، یا مختلف قسم کے لوگ کہ میرا یہ مال جو ہے وہ فلاں میں دیا جائے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہاں پر اس کا مال جو ہے وہ ناجائز چیزوں میں خرچ ہونا ہے، تو ایسی وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وصیت کر رہے ہیں تو کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، کیا وہ چیز جائز بھی ہے، مال کے اعتبار سے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم وصیت کر کے جائیں وہ وصیت ہمارے لیے بجائے اس کے کہ صدقہ جاریہ بنے، گناہ جاریہ نہ بن جائے۔ تو یہ تھے وصیت کے جو ہے وہ مختصر احکام، جن کا خیال کرتے ہوئے اگر ایک آدمی وصیت کرے تو درست وصیت درست طریقہ کار کے مطابق کر سکتا ہے۔ پھر بھی یہ عرض ہے کہ اگر کوئی وصیت بنائیں تو جیسے جب ہم وصیت بناتے ہیں تو قانونی اعتبار سے اس کی قانونی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے قانون دان سے وکیل سے مشورہ کرتے ہیں، تو یوں ہی شرعی اعتبار سے کم از کم کسی سنی مفتی صاحب کو جو ہے وہ دکھا کر اس پر رہنمائی لے لیں کہ میں نے یہ وصیت بنائی ہے، رف پیپر پر جو بھی آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میرے لیے غلط ہے، تو ان کی رہنمائی کے مطابق جو ہے وہ اس کو شرعی اعتبار سے بھی اپنی وصیت کو درست کروانے کے بعد ہی نافذ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے ورثاء کو بھی اس کا بتا دیں۔ اب وصیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وصیت کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تحریری وصیت ہی ہو، اگر زبانی بھی وصیت کی تو وصیت ہو جائے گی۔ اب پھر دوسرا معاملہ آئے گا کہ انتقال کے بعد کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی مرنے والے نے میرے لیے یہ وصیت کی تھی، میرے لیے یہ وصیت کی تھی زبانی، تحریری ہے نہیں، تو اب جو ہے وہ پھر گواہوں کا معاملہ آئے گا کہ یا تو سارے ورثاء اس چیز کو مان لیں کہ ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، یا یہ ہے کہ پھر گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی ان گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ وصیت کی گئی۔ یوں ہی تحریر کے اندر بھی، کہ تحریر بھی تو جعلی بن سکتی ہے، تو تحریر میں وصیت کریں یا جو ہے وہ زبانی وصیت کریں تو وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی میں وصیت کرے، تاکہ کل کو اگر اس وصیت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو اور ورثاء انکار کریں تو گواہوں کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جا سکے اور اس کے بعد اسے نافذ کیا جا سکے۔ دوسرا ہمارا موضوع آج کا وراثت سے متعلق ہے۔ وصیت کے بعد وراثت کا ہی جو ہے وہ معاملہ آتا ہے، اور وراثت کو نصف علم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے دو احوال ایک اعتبار سے ہیں، زندگی ہے اور ایک موت کے بعد والی زندگی ہے، تو جو موت کے بعد والی زندگی ہے اس سے متعلق جو اس کے مال کے اعتبار سے جو بھی معاملات ہیں وہ سب وراثت کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل جو ہے وہ موضوع ہے، اور اس میں نسل در نسل جو ہے وہ گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر اس میں غفلت پائی جائے تو۔ کون کس کا مال استعمال کر رہا ہوتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، نسل در نسل جو ہے وہ یوں ہی ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کیے جو ہے وہ نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، بینک بیلنس کاروبار سب کچھ بڑھایا ہوا ہوتا ہے، اصل کی طرف جائیں تو پتہ چلتا ہے تو سارا کا سارا مال اس کا تھا ہی نہیں، کسی اور کا تھا۔ تو یہ بے حد ضروری ہے مرنے والے کے لیے کہ وہ بھی یہ جانے، اور زندہ افراد کے لیے کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے بطور وراثت کیا وہ ان کا حق ہے، کیا ان کے لیے وہ حلال ہے یا حرام۔ جسے پہلے بھی بیان کیا کہ ہم حرام صرف جو ہے وہ چوری کو، رشوت کو، سود کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مال حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں، کسی سے مال چھیننا، ڈاکہ ڈالنا یا جو ہے وہ چوری کرنا، جس طرح یہ حرام طریقے سے مال حاصل کرنا ہے، اسی طرح مال وراثت میں وہ مال حاصل کرنا جس پر آپ کا حق نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد پہ وہ حاصل کرنا یا زبردستی دوسرے کے حصوں پر تصرف کرتے ہوئے وہ لینا، وہ غصب کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہی وہ جو ہے وہ کھلا چور ہے یا کھلا جو ہے وہ ڈاکو ہے، تو یہ سفید پوش جو ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ تو الغرض، چونکہ مال جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور آتا ہوا مال وہ بھی مفت میں کس کو برا لگتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بہت کم ہی یہ رجحان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اس سے متعلق یہ پوچھیں کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے۔ وراثت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب کوئی پوچھنے آتا ہے مسئلہ، تو وہ یوں نہیں کہ میرے پاس یہ مال آ رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، وہ یہ پوچھنے آتا ہے یہ میرے پاس سے جا رہا ہے تو یہ جانا جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ پوچھیں کہ یہ جو میرے پاس جو مال آیا ہے کیا میرے لیے حلال ہے، یہ جو مجھے فلاں کا وارث بنایا جا رہا ہے، مجھے تو نہیں لگتا میں اس کا وارث ہوں، یہ مال مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ فکر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ورثہ کے حصے بیان فرما دیے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ورثہ کے حصے بیان کیے کہ کس کے کتنے حصے ہیں، تو ان حصوں کے اندر عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، عقل کو کوئی دخل نہیں ہے کہ اس کو اتنا حصہ کیوں ہے، اس کو اتنا کم کیوں ہے، یا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ جو وراثت کے حصے بیان فرمائے تو آگے فرمایا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا، تمہارا رشتہ دار، یہ بات تم نہیں جانتے، آباؤکم و ابناؤکم۔ ابتدا میں ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا یہ بات تم نہیں جانتے۔ فریدتم من اللہ، یہ وراثت کے حصے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اول تو یہ ہے کہ ہم اپنے انتقال کے بعد اپنے مال کے مالک ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کو جس کے اب ہم مالک نہیں رہے تقسیم فرما دیا ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق، تو اب ہمارا اس سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کر کے جانا کہ اس کو اتنا نہیں اس کو اتنا دیا جائے، یہ بھی درست نہیں کہ وہی وصیت کی طرف بات چلی جائے گی، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا حصہ موجود ہے اور جو موجود ہے اس کو ہی اتنا ہی دینا ضروری ہے، اس سے کمی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے وہ ورثہ کہ جن کو ہم اپنے گمان میں وارث نہیں سمجھتے، یعنی ورثہ کی اگر بات کی جائے کہ کسی کے کون سے وارث ہیں، تو صرف اولاد کو وارث سمجھا جاتا ہے، یا بہت زیادہ ہو گیا تو بیوہ کو، کسی کی اولاد نہ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، حالانکہ وارث تو اس کے بھی موجود ہیں شرعی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اولاد کے علاوہ بھی وارث موجود ہیں جن کو دینا ضروری ہے۔ تو وراثت کو اس کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا، اور وہ بھی جلد از جلد تقسیم کرنا، یہ ضروری ہے۔ دیر سے تقسیم کرنے کے اندر جو ہے وہ کئی گناہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص جب کہ ورثہ کے اندر کوئی یتیم بھی موجود ہو، کیونکہ مال یتیم کھانا یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں. تو مال یتیم کھانے سے کیا مراد؟ کیا فقط یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ یتیم کا مال اس کو نہ دیں اور وہ سارا خود ہی خرچ کر لیں؟ یہ بھی یقیناً جو ہے وہ مال یتیم کا ہی کھانا ہے، لیکن اس کے علاوہ انتقال کے بعد ترکے میں سے وہ اخراجات کرنا جو کہ وارثوں کی اجازت کے بغیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں مال یتیم جب شامل ہے تو یتیم تو اجازت بھی نہیں دے سکتا. تو اب ایسی صورت میں جب مشترکہ ترکے میں سے اخراجات کرتے ہیں، چاہے وہ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہوں، سویم چالیسویں کے لیے کر رہے ہوں، اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ جائز ہیں، سویم بھی جائز ہے، فاتحہ بھی جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے، لیکن میت کے انتقال کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے جو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اگر مشترکہ ترکے سے کیے جا رہے ہیں، مشترکہ مال ترکہ سے کیے جا رہے ہیں جس میں یتیم کا بھی حصہ ہے، تو اب ایسا کرنا جائز، اس مال سے خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا کہ یہ وہی یتیم کا مال کھانا شمار ہوگا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ مال یتیم کو ابتداءً ہی علیحدہ کر لیا جائے، اور اس کے بعد یا تو کوئی وارث اپنے مال سے کرے، یا پھر جو دیگر بالغ ورثہ ہیں اور وہ سارے راضی ہیں تو ان کی رضا مندی سے اخراجات ان کے مال کے حصوں میں سے کیے جائیں، یتیم کا مال استعمال نہ کیا جائے. عمومی طور پر یہ غفلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. کچھ غفلتیں جو عمومی طور پر ہمارے ہاں تقسیم وراثت میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک پہلی غفلت تو یہی کہ سویم چالیسویں وغیرہ یا جو ہے وہ میت کے انتقال کے دن والے اخراجات جو ہے وہ اس طرح مشترکہ ترکے میں سے کیے جاتے ہیں. اچھا، اگر یتیم نہ ہو، جب بھی دیگر ورثہ کی اجازت کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کرے گا اس کے اپنے اوپر ہی وہ پڑے گا. دوسرا معاملہ کہ ابتداءً سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ میت کے مال سے ادائیگیاں کیا کیا ہوں گی. کسی شخص کا انتقال ہوا، کیا کیا کام اس کے مال سے آپ کر سکتے؟ سب سے پہلی چیز تجہیز و تکفین. سب سے پہلی چیز تجہیز و تکفین، کہ میت کے کفن دفن پر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ اخراجات میت کے ترکے سے کیے جائیں. اب اس کے بعد، اب اس میں جو اخراجات ہیں، اب اس میں وہ پہلے دن کی فاتحہ، ایصال ثواب، کڑوی روٹی اور دیگر جو ہے وہ اہتمام، یہ ساری چیزیں ہرگز شامل نہیں ہیں، فقط کفن اور دفن، یہ دو چیزیں تجہیز و تکفین میں شامل. اب اس کے بعد جو میت کا مال ہوگا اس سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا. جتنا بھی میت پہ قرضہ ہے وہ سارا کا سارا اس مال سے ادا کرنا یہ ضروری. پھر تیسرے نمبر پر اسٹیپ آئے گا وصیت کا، کہ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو تہائی مال تک وہ وصیت نافذ کی جائے. اس کے بعد جو مال بچے گا، اگر بچا، اگر نہیں بچا تو تقسیم وراثت نہیں ہوگی، اگر مال بچے گا اس کے بعد تو اس میں تقسیم وراثت نافذ ہوگی۔ میت کو قرضہ ادا کیے بغیر تقسیم وراثت نافذ کر لی تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جس کا مال ہے وہ اپنے اسی مال کی وجہ سے قبر کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوگا، قرض کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی پکڑ ہوگی، تو ابتدان اس کے مال سے تجہیز و تکفین کے بعد قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، میت کے مال سے جہاں غفلت میں ایک غفلت یہ بیان کی کہ مشترکہ مال سے سویم تیجے وغیرہ کے اخراجات کیے جاتے ہیں جو کہ مال یتیم کی موجودگی کے اندر ضروری نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ اس کے مال سے کیے جائیں، یوں ہی بالغ ورثہ سے ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اب بعد میں، کیونکہ تقسیم وراثت تو ہمارے ہاں سالوں بعد ہوتی، تو اب اس دوران کسی کی شادی آئی، کسی کی اور کوئی معاملہ آیا، تو اب وہ جو مشترکہ مال ہے اسی میں سے سارا لین دین کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ورثہ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور اگر یتیم موجود ہے، نابالغ موجود ہے، یتیم سے مراد نابالغ، ویسے تو سبھی یتیم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ والدین انتقال کر گئے، تو اگرچہ ان کی اپنی اولادیں بھی ہوں کہتے ہیں ہم بھی یتیم ہیں، ہمارے بھی والدین گئے ہیں، شرعی اعتبار سے یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب نابالغ موجود ہے تو چونکہ وہ اجازت نہیں دے سکتا، لہذا نابالغ کے مال کو ابتداءً ہی الگ کر لیا جائے، اور بعد میں جو بھی اخراجات کرنے ہیں وہ ورثاء ایک دوسرے کی اجازت سے کریں۔ اگر کوئی وارث منع کرتا ہے کہ میرے حصے میں سے خرچ نہ کریں تو اس کا حصہ بھی الگ کر دیا جائے۔ جو ورثاء راضی ہوں گے تو کل کو جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو جنہوں نے اجازت دی تھی ان کے اخراجات جو ہے وہ مائنس ہوں گے۔ تیسری غفلت جو عموماً کی جاتی ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ لوگ نہیں دیتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیٹیوں کا بھی حصہ ارشاد فرمایا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ لڑکی کا حصہ جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، کہ اگر جو ہے وہ ایک ہے تو اس کے لیے نصف حصہ ہوگا، کہ اگر ایک بیٹی ہے کسی کی، بیٹا نہیں ہے، تو کل مال کا آدھا، ٹوٹل مال میں سے آدھا مال جو ہے وہ ایک بیٹی کو دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر دو تہائی مال جو ہے وہ ان بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ تو بیٹیوں کا حصہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یوں ہی عورتوں کے اعتبار سے جہاں بیٹی کا حصہ بیان کیا قرآن میں، وہیں بیوی کا حصہ بیان کیا گیا، وہیں جو ہے وہ ماں کا حصہ بھی بیان کیا گیا۔ یوں ہی بہنوں کا حصہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، کہ بہنوں کا حصہ بھی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ادا کرنا ضروری ہے جن صورتوں میں وہ وارث بنیں گی۔ بعض صورتوں میں وارث بنتی ہیں، بعض صورتوں میں وارث نہیں بنتی۔ جب وارث بنیں گی تو انہیں ان کا حصہ دینا ضروری ہے۔ بہنوں سے مراد مرنے والے کی بہنیں، جو زندہ ہیں ورثا ان کی بہن تو گویا مرنے والے کی بیٹی ہو گئی، اس کا تو حصہ ہر صورت کے اندر ہی بنے گا، بیٹی کا حصہ ہر صورت کے اندر ہے۔ مرنے والے کی بہن، یہاں جتنی بھی جگہ پر کلام ہوتا ہے وراثت میں کہ بیٹی کا حصہ، بہن کا حصہ، وہ سب چیزوں میں اعتبار مرنے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ جو عورت زندہ ہے اس کا مرنے والے سے رشتہ کیا تھا، آپس میں جو ورثہ موجود ہیں ان کے آپس کا حصہ نہیں، ورنہ تو اولاد موجود ہے تو یہی پوچھا جاتا ہے کہ بہن کا حصہ کیا ہوگا، تو وہاں پر وہ بہن کا حصہ نہیں پوچھ رہے ہوتے بلکہ وہ مرنے والے کی بیٹیوں کا حصہ پوچھ رہے ہوتے۔ تو بیٹیوں کو حصہ نہ دینا یہ ظالمانہ طریقہ اور کفار کا طریقہ ہے، اسلام نے اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی ہے اور باقاعدہ عورتوں کو حقوق دیتے ہوئے انہیں وراثت کے اندر حصے دار بنایا ہے۔ اور اس میں جو بعض لوگ جو ہے وہ وصیت کر جاتے ہیں والدین اپنے بیٹوں کے لیے ہی سارے مال کی، تو وہ وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور وہ وصیت ویسے بھی نافذ نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر جو ہے وہ وصیت نہیں کی اور اس اعتبار سے جو ہے وہ نہ دینے کا ذہن ہے والدین کا بھی یا بعد میں ورثہ کا بھی کہ جناب بیٹیوں کی شادیوں پہ ہم نے خرچ کر دیا تھا، تو بیٹیوں کی شادی پر خرچ کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے والدین کا، وہ زندگی کے اندر تحفہ دینے کے مثل ہے، اس کی وجہ سے وراثت میں ان کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس طرح آدمی اپنی بیٹیوں کی شادی پہ خرچ کرتا ہے تو اسی طرح بیٹوں کی بھی تو شادی پہ خرچ کرتا ہے، اور اگر چلیں آپ کہیں کہ بیٹوں کی شادی پہ بیٹے خود ہی کماتے ہیں اسی سے ہم خرچ کرتے ہیں، تو بیٹوں کی پڑھائی پر جو بیش بہا اخراجات کیے جاتے ہیں تو کیا اس وجہ سے آپ کسی بیٹے کو وراثت کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کی پڑھائی پہ 5 لاکھ روپے لگا دیا لہٰذا اب اس کو حصہ نہیں ملے گا؟ تو یہ کانسیپٹ ذہن میں بنانا کہ زندگی میں ہم نے اس کو دے دیا تو اس کا وراثت کا حصہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ زندگی کے اندر تو اولاد کو جو ہے وہ ہر شخص دیتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ مال، کون جوڑ کے رکھتا ہے کہ فلاں کو اتنا مال دے دیا فلاں کو اتنا دے دیا؟ تو زندگی میں تو تحائف کا لین دین اپنی جگہ جاری ہی رہتا ہے، حقیقت میں جو وراثت ہے وہ تو انتقال کے بعد ہے اور وہ آپ خود نہیں دے رہے، انتقال کے بعد آپ خود نہیں دے رہے کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے، آپ کو تو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا مال کسی کو دے سکیں، سوائے یہ کہ جو آپ نے وصیت کی اور وہ بھی شریعت نے اس وصیت کو آپ کے لیے جائز قرار دیا، ورنہ تو وہ مال سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب شریعت نے اس مال کے حصے دار بنا دیے ہیں جن کے اندر اس کی تقسیم ضروری ہے۔ یوں ہی ایک چوتھی غفلت یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے سمجھدار افراد بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ دینا ہے، بہنوں کو حصہ دینا ہے، لیکن بہنیں جو ہے وہ بعض جگہوں پر یا بیٹیاں جو ہے وہ بعض جگہوں پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں لینا، یا جو ایک رائج ہوتا ہے خاندان میں اس کے مطابق کہ ان کا اپنا حصہ مانگنا برا سمجھا جاتا ہے تو وہ خود ہی معاف کر دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا، یا بھائی ان سے معاف کروا لیتے ہیں، یا والد کہہ دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ بیٹا تم جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ معاف کر دینا۔ تو وراثت ایک ایسا حق ہے جو کہ معاف نہیں ہو سکتا، وراثت ایک ایسا حق ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، لینا ہی ضروری ہوگا۔ کوئی 1000 بار یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ وراثت معاف کر دیا، اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، شرعی اعتبار سے وہ اپنے حصے کا مالک ہی رہے گا۔ لہذا لازم ہے کہ جس کا جو بھی حصہ ہے اسے وہ حصہ ادا کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بہن یا بیٹی بخوشی نہیں لینا چاہتی حصہ تو اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس کا وراثت کا حصہ ہے وہ سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ بھائی وراثت کے اعتبار سے آپ کا یہ اتنا بن رہا ہے، 1,00,000 روپے یہ آپ کا حصہ، یہ لے آپ لے لیں۔ اب وہ قبضہ کرنے کے بعد اب وہ مالک ہے کہ وہ چاہے جس کو دے، چاہے وہ سارے بھائیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے، چاہے وہ سارا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن قبضے سے پہلے معاف کرنا اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا حصہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور بعد میں وہ اگر مانگے یا نہ مانگے دونوں صورتوں میں اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ تو اگر معاف کر دیا اور بعد میں وہ مطالبہ کرتی ہے تو بالکل اس کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اور اس کو دینا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ معاف کر دیتی ہیں، یا اب تک بہت سے ایسے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں یا جو ہے وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے معاف کیا، تو وہ معاف حصہ نہیں ہوا، اس کو لین دین کرنا ہی پڑے گا، یہ ضروری۔ پانچویں غفلت جو وراثت کے اندر ہوتی ہے عمومی طور پر، کہ اگر مرحوم کی بیوہ دوسری شادی کر لے تو پھر اسے حصہ نہیں دیتے، اگر تو وہ مرحوم کے انتقال کے بعد اپنے ہی جو ہے وہ سسرال میں ہی رہے، بچوں کی پرورش کرتی رہے تو پھر بھی دے دیتے ہیں بعض جگہوں پر، ورنہ اگر وہ دوسری شادی کر لیں یا وہ اپنے گھر چلی جائے سسرال کو چھوڑ کر، تو اب کہتے ہیں کہ اب ہمارا اس سے کیا تعلق، بھائی کی وجہ سے تعلق تھا، جب بھائی چلا گیا تو اب بیوہ کا کیا تعلق، بھابھی سے کیا تعلق، تو اب جو ہے وہ اس کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جب انتقال کے وقت اس شخص کے نکاح میں تھی تو وراثت کی حقدار ہے وہ، اور اس کا حصہ بنے گا اور اس کو حصہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ قرضے کی ادائیگی کے اندر بھی عورت کا مہر جو ہے وہ آتا ہے، کہ عورت کا مہر جو ہے وہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، شوہر نے عورت کا مہر ادا نہیں کیا ہوتا تو اب مہر کی ادائیگی کب ہو؟ تو مہر حقیقتاً قرض ہے آدمی پر، تو مہر کی ادائیگی تو وراثت اور وصیت سے پہلے، جب قرضوں کی ادائیگی کا جو سیکشن ہے جیسے ہم نے بیان کیا بالترتیب کہ تجہیز و تکفین کے بعد قرضے ادا کیے جائیں گے، تو یہ جو قرضے ادا کیے جائیں گے اسی میں عورت کا مہر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ میت کے پاس ہاتھ رکھوا کر عورت سے کہلوا لینا کہ میں نے اپنا مہر بخش دیا، زبردستی اس طریقے سے کروا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے مہر معاف نہیں ہوتا، بلکہ مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہی ضروری ہوگا۔ ہاں، الا یہ کہ اگر کوئی عورت بخوشی معاف کر دے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی زبردستی کے، تو ایسی صورت میں معاف ہو جائے گا۔ چھٹی غفلت ایک جو پائی جاتی ہے کہ والدین کو اولاد کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، والدین کے تو وارث ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی بیٹے کا انتقال والدین کی زندگی میں ہو جائے تو اب کوئی بھی اپنے والدین کو حصہ دینے پر یا دیگر ورثہ جو ہے وہ والدین کو حصہ دینے پر راضی نہیں ہوتے، بالخصوص جب کہ اولاد موجود ہو مرنے والے کی۔ تو اب پوتا یا جو مرنے والے کی بیوہ ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ اس میں اگر مرحوم کے والدین زندہ ہیں تو انہیں بھی حصہ دیا جائے، بلکہ یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ مال تو ان کا اپنا تھا، یہ وراثت والا نہیں ہے کہ ان کو والدین سے ملا ہو، بلکہ یہ تو انہوں نے خود کمایا تھا، تو جو وراثت والدین سے ملتی ہے وہ کون سا انہوں نے کمایا ہوتا ہے، وہ بھی تو والدین نے خود ہی کمایا ہوا ہوتا ہے، تو والدین کی کمائی ہوئی میں سے تو آپ کا حصہ ہو اور آپ کے کمائے ہوئے میں سے جو ہے والدین کا حصہ نہ ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو در حقیقت والدین کا بھی حصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولی ابویہی لکل واحد منہما السدس، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تو ایک حصہ بیان کیا گیا، بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ پورا پورا مال ہی والد کو ملے گا، یا جو ہے وہ بیوہ کو دینے کے بعد اگر اولاد موجود نہیں ہے اور والد زندہ ہیں تو ایسی صورت میں بقیہ مال جو ہے والد کو ملے گا جبکہ والدہ بھی نہ ہو، والدہ موجود ہوں تو والدہ کا حصہ ہے، پھر والدہ کے حصے کی کئی صورتیں ہیں۔ الغرض یہاں پر حصے بتانا مقصود نہیں ہے کہ کس کے کتنے حصے ہیں، کیونکہ وہ مختلف صورتوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ تبدیلی کے کس صورت میں کتنا حصہ ہوگا اس کو بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ جیسے کہ بیوہ ہے تو اگر اولاد موجود ہے تو اس کا آٹھواں حصہ ہے، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے۔ تو یہ چیز قرآن پاک میں ہی جو ہے وہ بیان ابتداءً کر دی گئی ہے۔ تو یہ تو اب یہ ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، یہ انتقال جب بھی کسی کا ہو اور وراثت تقسیم کروانی ہو تو اس کے لیے باقاعدہ وراثت کا مکمل فتویٰ ہی حاصل کیا جائے، اپنے جو ہے وہ حساب سے خود ہی تقسیم بندی وراثت کی ہرگز نہ کی جائے۔ ایک اور غفلت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی اگر دو شادیاں ہیں تو دوسری بیوی کو حصہ نہ دینا، یا دوسری اولاد کو یعنی ستیلی جو ہے وہ اولاد کو ستیلے بہن بھائیوں کو حصہ نہ دینا، یہ بھی غفلت پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی کرنا ایسا کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ باپ کی جو اولاد ہے تو وہ حصے کی حقدار ہے، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے۔ یوں ہی باپ کی بیویاں دو ہیں تو دونوں ہی جو ہے وہ نکاح میں موجود تھیں تو دونوں کا ہی حصہ ادا کیا جائے گا، کسی ایک کو بھی حصے سے محروم کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ اور ایک جو غفلت وراثت سے متعلق پائی جاتی ہے وہ ہے اولاد کا زندگی میں اپنے والدین سے وراثت کی تقسیم کا مطالبہ کرنا۔ دیکھیں زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے مال میں کسی کا حق بطور وراثت نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کل جو ہے وہ اولادوں نے جو نافرمان ہیں، دین سے دور ہیں، یہ ایک ٹرین اپنایا ہوا ہے کہ جہاں جو ہے وہ کچھ والدین کا مال موجود ہے یا گھر موجود ہے تو کل کو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اس گھر کو بیچ کر اس میں سے ہمارا حصہ ادا کریں۔ یہ سراسر جو ہے وہ ظلم، زیادتی ہے، ناانصافی ہے اور والدین کی سخت دل آزاری کا جو ہے وہ باعث ہے، اور ایسی صورت میں والدین بیچارے مجبور ہو کر جو ہے وہ اپنے رہائشی گھر کو بھی بیچنے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ زندگی میں والدین کی یا کسی بھی کی وراثت میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے، وراثت کا حصے ہوتے ہیں انتقال کے بعد۔ انتقال کے بعد جو مال ہوگا اس میں مطالبہ ہوتا ہے، زندگی میں مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ مطالبہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہوتا ہے عمومی طور پر۔ ہاں اگر والدین خود اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا بیٹوں کو دیں اتنا ہی بیٹیوں کو دیں، یعنی برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کریں۔ وراثت سے متعلق جو ہے وہ چند اور مسائل کے وارث جو کون کون ہوتے ہیں، بعض وہ ورثاء ہیں جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو ہے یہ وارث ہوں گے، اور بعض وارث ہیں انہیں جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جاتا۔ جیسے ساس سسر کی جائیداد میں بہو کا حصہ، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ اس کے والدین زندہ ہوں، تو اب والدین کی زندگی میں، مرحوم کے والدین کی زندگی میں یا ان کے بعد بہو کا جو ہے وہ وراثت کا مطالبہ کرنا کہ جو میرے شوہر کو حصہ ملنا تھا وہ مجھے دیا جائے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ وارث بہو جو ہے وہ ساس سسر کی جائیداد میں وارث نہیں ہوتی۔ یوں ہی جو شخص، جو وارث اپنی مورث کی زندگی میں انتقال کر جائے، مثلا بیٹا جو ہے وہ باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا، تو جب بیٹا باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تو اب اس بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ حصہ تو انتقال کے بعد ہوتا ہے، انتقال کے وقت جو ورثاء ہوتے ہیں وہ حصے دار ہوتے ہیں، وہ وارث ہوتے ہیں۔ تو جس کا انتقال جو ہے وہ اس کے انتقال سے بھی پہلے ہو گیا وہ وارث نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ کے انتقال کے وقت بیٹا زندہ تھا، باپ کے انتقال کے وقت بیٹا زندہ تھا اور اب اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا وراثت کی تقسیم سے پہلے، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ تقسیم وراثت نہیں ہوئی تھی لیکن وہ وارث تھا، وارث ہو گیا تھا کیونکہ وہ زندہ تھا۔ اگرچہ والد کے انتقال کے چند لمحوں کے بعد ہی انتقال ہو جائے بیٹے کا، تو ایسی صورت کے اندر وہ بیٹا وارث بنے گا۔ اب جب وہ وارث بنے گا تو اس کا جو بھی حصہ ہوگا وہ اس کے ورثاء کو جائے گا۔ دونوں کی مثال دونوں کو یوں مثال سے سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص ہے زید اور اس کا ایک بیٹا ہے بکر، بکر کا انتقال جو ہے وہ اپنے والد زید کی موجودگی میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بکر کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، یہ وارث نہیں ہے. اب اگر بکر کی اولادیں موجود ہیں جو کہ زید کے پوتا پوتیاں ہیں، تو ان کا اگر وراثت کی تقسیم کا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ کا حصہ دیا جائے، تو یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے کہ باپ کا حصہ نہیں ملے گا. اور اگر پہلے ہوا زید کا انتقال اور پھر اس کے کچھ لمحے بعد جو ہے وہ ہو گیا بکر کا انتقال، تو اب ایسی صورت کے اندر جو بکر کا حصہ بنتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے ورثہ میں، یعنی اس کے بیٹے بیٹیوں میں یا اس کی زوجہ کو دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ پوتا جو ہے وہ وارث ہوگا یا نہیں. تو اگر کسی شخص کے بیٹے موجود ہیں، کسی شخص کے بیٹے موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا، پوتا وارث نہیں ہوتا، چاہے پوتے کا والد زندہ ہو یا جو ہے وہ انتقال کر چکا ہو، دونوں صورتوں میں پوتا وارث نہیں ہوگا. اور اگر مرنے والے کے جو ہے وہ بیٹے موجود نہیں ہیں، ایک ہی بیٹا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا اس کی زندگی میں، اور اب پوتے ہیں، تو اب پوتے جو ہے وہ وارث ہوں گے. اور جن صورتوں میں پوتے وارث نہیں ہو رہے کہ مرنے والے کے دوسرے جو ہے وہ بیٹے موجود ہیں، تو اب اس صورت میں اولاً تو جب دادا حیات ہے اسے یہ پتہ ہے کہ میرے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی اولادیں بھی موجود ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائے، اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کر جائے تہائی مال تک، تاکہ جو اس کے پوتے اور پوتیاں ہیں انہیں اگرچہ بطور وراثت تو حصہ نہیں مل سکتا، بطور وصیت حصہ مل جائے اور ان کے لیے صلہ رحمی اور حسن سلوک ہو جائے. اور اگر دادا نے بھی وصیت نہیں کی، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ بطور وراثت پوتا پوتیاں وارث نہیں ہیں، لیکن چچا اور پھپھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھتیجے اور بھانجوں کو اپنے مال میں سے، جبکہ وہ بالغ ہیں، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ انہیں بطور صلہ رحمی اور حسن سلوک دے دیں کہ یہ دینا مستحب ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے کہ جب مال آتا ہے تو بقیہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ پوتے اور پوتیاں جو ہے وہ محتاج ہیں یا ان کے پاس مال نہیں ہے، اور یہاں پر جو ان کے والد مال چھوڑ کر گئے ہیں، دادا مال چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اس کے وارث نہیں بن رہے، تو اب چاہیے کہ چچا ہو گئے یا پھپھیاں ہو گئیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اپنے مال میں سے انہیں کچھ نہ کچھ دے دیں، یہ جو ہے وہ مستحب ہے. عاق کرنے کا مسئلہ، والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو کر انہیں اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں، عاق نامہ بنوا لیتے ہیں، اخبار کے اندر اس کے عاق ہونے کی خبر دے دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ عاق کے معنی ہے، عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نافرمان. تو جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے، تو حقیقت میں وہ عاق ہے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے گناہگار ہے. والدین کی رضا میں اللہ عز و جل کی رضا ہے، یہ والدین کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے. تو وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ دور جا رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض کر کے رب کو ناراض کر رہا ہے، رحمت الہی سے دور جا رہا ہے، تو آپ کا اس سے اپنے مال کو روک دینا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے ہم مرنے کے بعد اپنے مال کے مالک نہیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے مال روک لیں اور کسی کو دے دیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے جس کو جو حصے بیان کر دیے ہیں وہ حصے ان کو دینا ضروری ہے۔ تو آگ کی کوئی شرعی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جس کے لیے آگ کی وصیت کی گئی اسے حصہ نہ دیا جائے، لہذا اولاً تو آگ کیا ہی نہ جائے کسی کو بھی، کیونکہ اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کا آگ کرنا گویا کہ آگ کرنے کی وصیت کرنا ہے، تو اس وصیت کی وجہ سے جبکہ وارث کو اس کے حق سے محروم کیا جائے گا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل کر کے نہ جائیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے۔ اور اگر کسی کوئی اپنے اولاد کو آگ کر کے زندگی سے چلا گیا تو بقیہ ورثہ پر لازم ہے یہ کہ اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ اسے ادا کریں، فقط مرحوم کے آگ نامہ لکھ دینے کی وجہ سے وہ اس کے وراثت سے محروم ہرگز نہیں ہوگا، کہ وہ شرعی اعتبار سے اپنے حصے کا مالک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھی جائے کہ آگ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کی اولاد فاسق و فاجر ہے اور اسے یہ گمان ہے کہ انتقال کے بعد وہ اس کے مال کو جو ہے وہ بدکاری اور شراب نوشی کے اندر اور دیگر برائیوں میں خرچ کرے گی، تو ایسی صورت کے اندر زندگی کے اندر ہی اپنا مال کسی نیک کام میں خرچ کر دینا یا وقف کر دینا کہ وارث کے لیے بچے ہی نہیں، مال ہی ختم کر دے، تو ایسا کرنا جائز ہے، کہ یہ حقیقتاً میراث سے محروم کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے مال کو ناجائز کاموں میں استعمال ہونے سے بچانا ہے۔ تو زندگی میں مال ہی خرچ کر ڈالا، ختم کر دیا، تو جب مال بچا ہی نہیں تو پھر وارث کے لیے کیا ملے گا، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن مال ہوتے ہوئے یہ وصیت کر جانا کہ فلاں آنکھ ہے فلاں کو میری جائیداد سے حصہ نہ دیا جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کورس میں حاضر ہیں، اور مدنی قاعدہ چونکہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کی دوہرائی کا سلسلہ ہے، آج انشاءاللہ عز وجل ہم قلقلہ کی ادائیگی کو دوبارہ دہرائیں گے۔ قلقلہ دو طریقے کے ہیں، دو قسم کے قلقلہ ہیں، ایک قلقلہ صغرہ ہے، ایک قلقلہ کبریٰ ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اپنے اس سبق کو پڑھیں، سبق کے آغاز کی جو دعا حسب معمول پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. قلقلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قلقلہ صغرا یعنی صغرا چھوٹا قلقلہ، اور دوسرا قلقلہ کبرا بڑا قلقلہ. صغرا قلقلہ ساکنہ ہوتا ہے اور کبرا قلقلہ مشدد ہوتا ہے. اب ان دونوں کی ادائیگی کو ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے، اور مدنی قاعدے کی یہ جو دو تختیاں ہیں یعنی تختی نمبر 11 اور تختی نمبر 13، یہ دو تختیاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کی بہت اہمیت ہے. ان تختیوں کو پڑھنا چاہیے، بار بار اس کی مشق کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ادائیگی درست ہو جائے، ہمارا ہر ہر حرف اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ ادا ہو پائے، تو اس کے لیے یہ تختی نمبر 11 اور تختی نمبر 13، جیسے تختی نمبر 11 میں ات ات ات، تختی نمبر 13 میں اتا اتا اتا، تو یہ دو تختیاں جو ہیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں. ان کی اگر مشق کی جائے تو ادائیگی میں بہت مثبت جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں، ادائیگی کے حوالے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سبق کو آج جو پڑھا جا رہا ہے اس کو، تختی نمبر 1، تختی نمبر 11 اور تختی نمبر 13 کو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تاکہ ہماری ادائیگی درست رہے. قلقلہ صغرا یعنی ساکنہ قلقلہ، اس قلقلے میں آواز فوراً لوٹتی بھی آتی ہے، آواز فوراً لوٹتی بھی آتی ہے، جیسے آت اد اق اب اج. اور قلقلہ کبرا، قلقلہ مشددہ بڑا قلقلہ، اس کے اندر آواز جم کر، آواز میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، جماؤ پیدا ہونے کے بعد پھر قلقلہ ہوتا ہے، جیسے اق اق اب اد اج. تو یہ دو قلقلے ہیں، ایک قلقلہ صغرا ساکنہ، ایک قلقلہ کبرا. ان دونوں قلقلے کی ادائیگی ہماری درست ہو جائے، ہم ہمیشہ اس کو درست پڑھتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے. آئیے اس کو ایک بار پھر سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تختی نمبر 11 کے جو قلقلہ ہے اس میں سب سے پہلے ہے تو، ہم پہلے اس کی ادائیگی سیکھ لیتے ہیں. حمزہ تو زبر آتو آتو، حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اتو، اتو اتو اتو، اتو اتو اتو. اچھا آگے ہے اب دال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. اب ہے قاف، حمزہ قاف زبر اقو، حمزہ قاف زیر اقو، حمزہ قاف پیش اقو، اقو اقو اقو. دوبارہ پڑھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھیں، ماشاء اللہ. آقو اقو اقو. آگے ہے با حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 جیم حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج 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 اج. تو یہ پانچ حروف قلقلہ قاف قو با جیم دال اس کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین. جی ہاں قطب جدین اس کا مجموعہ ہے. یہ وہ پانچ حروف ہیں جن میں ابھی ہم نے قلقلہ ادا کیا اور یہ قلقلہ صغرا ہے. اس کو قلقلہ ساکنہ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. ایک مرتبہ پھر آپ اس کو دوہرا لیجئے زبر والے. پہلے تو سے پڑھیں گے. صحیح ہے. آتو آتو اد اد اقو اقو اب اب اج اج. یہ پانچ حروف قلقلہ ان کی ادائیگی ہم نے سیکھی. اس کو دوہرائی کیونکہ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سبق, لیکن آج دوہرائی کا سلسلہ تاکہ ہماری یہ قواعد اس کی ادائیگی جو ہے یہ مضبوط ہو جائے. قلقلہ مشدت جس کو قلقلہ کبرا بھی کہتے ہیں. آئیے اب اس کی اجزاء کرتے ہیں. پہلے تو تختی نمبر 13 کے اندر ہے مشدت اطو. اس کو پڑھتے ہیں حمزہ تو زبر اطو اطو. جماؤں کریں گے جماؤں کریں گے. جماؤں کرنے کے بعد قلقلہ ہوگا اطو تو زبر تو اطو حمزہ تو زیر اطو اطو تو زبر تو اطو حمزہ تو پیش اطو تو زبر تو اطو 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 اطو. اب ہے دال حمزہ دال زبر اد اد دال زبر د اد حمزہ دال زیر اد دال زبر د اد حمزہ دال پیش اد دال زبر د اد 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 اد. قاف حمزہ قاف زبر اق قاف زبر ق اق حمزہ قاف زیر اق اق قاف زبر ق اق حمزہ قاف پیش اق قاف زبر ق اق 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 اق. آگے ہے با حمزہ با زبر اب با زبر با اب همزه با زیر اب با زبر با اب همزه با پیش اب با زبر با اب 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 جیم همزه جیم زبر اج جیم زبر جا اج همزه جیم زیر اج جیم زبر جا اج همزه جیم پیش اج جیم زبر جا اج 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 الحمدللہ عز و جل یہ پانچ حروف قلقلہ ہم نے اس کی ادائیگی کی ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ان حروف قلقلہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی اور ان کی درست ادائیگی کرنے کی بہت ضرورت ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم اسی انداز سے قلقلہ کریں گے. جیسے قلقلہ مشدد کی ایک مثال پہلے بھی عرض کی گئی تھی, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. سورۃ العصر, سورۃ العصر کم و بیش سبھی کو یاد ہوتی. اس میں ہم پڑھتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہاں پر وقف کرتے ہیں, یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب یہاں پر بالحق پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تو قاف تو حذف ہو گیا. جب قاف قلقلہ ادا نہ ہوا, قلقلہ ادا نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے قاف ادا ہی نہ ہوا, کیونکہ قلقلہ جو ہے یہ صفات لازمہ میں سے. اگر صفات لازمہ کی کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے, اور لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں. تو اب کوئی قلقلہ نہ کرے تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی ہے. اس صورت میں کہ وہ حرف حذف ہو جاتا ہے, تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حرف حذف ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق. پھر وتوا اگر وف کر کے پیچھے سے یادہ کرتے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اسی طرح سورة اللہب میں آپ پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب. آخر میں پڑھتے ہیں وتب, اب بھی دوہرا لیجئے وتب. اب وہاں پڑھا وتب, با تو حذف ہو گیا, با حذف ہو گیا, وتب آخر میں با محسوس ہوا. جو حافظ ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ یہ با پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی, لیکن جو غیر حافظ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب آخر میں کون سا حرف آتا ہے, اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ آخر میں کون سا حرف پڑا, تو وہ لا علمی کا اظہار کرے گا. لگتا تو با کی طرح ہی, تو با حذف ہو گیا و تب, با حذف ہو گیا و تب. جی یہ درست آتا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب. جی ہاں, اسی طرح جیسے فی الحج, یہ بھی کلمہ آتا ہے قرآن کریم میں فی الحج. اب یہاں پر وف کریں گے, اور اگر پڑھے فی الحج فی الحج، جیم حذف ہوگی، فی الحج اب جیم حذف نہیں ہوگی کیونکہ قلقلہ ادا کیا گیا. قلقلہ کی ادائیگی درست کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی. امید ہے انشاءاللہ عز و جل قلقلہ پر توجہ بھی دیں گے، اس کو انشاءاللہ درست بھی ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی ادائیگی ہم کرتے ہیں. آئیے آج انشاءاللہ عز و جل سورة اللہب ہی کو انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب وتب. وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. ما اغنى عنه ماله وما کسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. آخر میں حبل یہاں پر بھی گننا، مم یہاں پر بھی گننا، حبل من مسد. فی جیدها حبل من مسد. ایک مرتبہ پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد ہماری دس سورتوں میں آخری سورت ہے سورۃ الناس، اور چونکہ فرض علوم میں مدنی قاعدے کا یہ آج آخری سلسلہ ہے اور اختتام ہوا چاہتا ہے، تو سورۃ الناس پر ہم اس سورہ مبارکہ کی ادائیگی کر کے ہم اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے. آئیے اس سورت کو بھی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من الجنة والناس صدق الله العظيم. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل فرض علوم کورس میں روزانہ ہم نے مدنی قاعدے کے اسباق سیکھے، ان کی ادائیگی کو سیکھا، قواعد سنے، قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ آخری سلسلہ تھا اور چند ایک اہم باتیں عرض کر کے دعا کر کے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز شوق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں اور اس علم دین جو آپ نے حاصل کیا ہے اس میں پختگی ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر شوق ہو. جس علم کو آپ شوق کے ساتھ حاصل کریں گے وہ علم انشاءاللہ ہمیشہ پائیدار رہے گا، بلکہ اس میں مزید برکت بھی ہوتی رہے گی، یعنی آپ کوشش کرتے رہیں گے. تو یہ جتنے بھی مدنی قاعدے کے اسباق پڑھائے ہیں، چونکہ یہ ایک ہی مرتبہ پڑھائے گئے ہیں، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے. اب اس کے بعد ہماری اپنی ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان اسباق کو بار بار پڑھیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مدنی قاعدے کو کم از کم دن میں کوئی ایسا وقت نکالنے کے 12 منٹ 26 منٹ آپ مدنی قاعدہ ضرور پڑھیں. اگر آپ اچھا پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دوسرے اسلامی بھائیوں کو پڑھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک کا مفہوم کہ تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاء اللہ عز و جل پڑھیں گے بھی اور دوسروں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. الہ العالمین اے مالک و مولا، جو کچھ ہم نے یہاں پر فرض علوم میں پڑھا سیکھا، اے اللہ اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے مالک و مولا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے خوب خوب علم دین حاصل کرنے، پھیلانے، دین کا کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.